الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الله تبارك وتعالى کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. آج کی گفتگو کا آغاز بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت پیاری حدیث سے کرتا ہوں. ترمذی میں یہ حدیث شریف موجود ہے. عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم اعز الاسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال وكان أحبهما إليه عمر. سيدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ تو ابو جہل یا عمر ابن خطاب دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ، اسلام کو عزت عطا فرما. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ان دونوں میں اللہ کو محبوب حضرت عمر تھے، گویا کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرمائی، اور حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت عطا فرمائی. برادر نے ملت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری اور مبارک دعا کو سمجھنے کے لیے دور جاہلیت کا سمجھنا بہت ضروری ہے. جس دور میں حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں قدم رکھا وہ دور کیسا تھا اور وہ لوگ کیسے تھے، زندگی گزارنے کے طریقے ان کے کیا کیا تھے، اس ساری چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتے ہوئے کہوں گا کہ خدا کے لیے تھوڑا وقت نکال کے تاریخ اسلام کا مطالعہ ضرور کریں، اور بالخصوص دور جاہلیت کو آپ کھلی آنکھوں سے ضرور پڑھیں. دور جاہلیت کو جس وقت میں دیکھتا ہوں کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے، تو بڑا عجیب و غریب دور تھا. وہ لوگ انتہائی سخت لوگ تھے، یعنی کہا جاتا ہے کہ پتھر دل لوگ تھے، کمزوری، بزدلی نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں تھی. وہ جہاں پر سخت دل لوگ تھے، پتھر دل لوگ تھے، وہاں پر ہر اعتبار سے وہ بہت مضبوط تھے. جہاں پر ان کی خامیاں لا تعداد تھیں، وہیں پر ان کے اندر کچھ خوبیاں بھی تھیں. مثلاً کہ ان کے حافظے بہت قوی تھے، یعنی ہم اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسے حافظے اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائے تھے کہ دس دس ہزار اشعار، ایک ایک لاکھ اشعار ان کو زبانی یاد ہوا کرتے تھے. اور پھر ان اشعار کو وہ اپنے سامنے رکھتے اور اس میں جو فصیح اور بلیغ الفاظ استعمال ہوئے ہوتے، ان الفاظ کو وہ ہر وقت اپنے ذہن میں رکھا کرتے تھے، اور بار بار پریکٹس کے ذریعے سے ان الفاظ کو وہ اپنی زبانوں پہ لایا کرتے تھے. اور پھر شعر و شاعری کے بڑے بڑے مقابلے ہوتے، اور ان مقابلوں کے اندر وہ ان اشعار کو استعمال کرتے، اور واقعتاً جو اشعار کہنے میں جیت جاتا اس کو وہ انعام دیا کرتے تھے. اسی طرح طاقت کے مقابلے ہوتے، پہلوانی کے مقابلے ہوتے، اور جو جیتتا وہ عرب کا مضبوط آدمی تسلیم کیا جاتا. اسی طرح خطابت کے مقابلے ہوتے کہ دیکھے تو صحیح کہ ہمارے عرب کے اندر سب سے اچھی تقریر کون کرتا ہے، اور شخص اچھی تقریر کرتا اس کو بھی وہ انعامات اور اکرامات سے نوازا کرتے تھے. ان کے دل کے اندر سختی اتنی تھی کہ وہ داماد بنانا پسند نہیں کرتے تھے. جیسے ہی بیٹا پیدا ہوتا تو خوشیاں اور شادیاں نے اور مسرتیں ان کے گھر کا طواف کیا کرتی تھی، اور جس وقت بیٹی پیدا ہوتی وہ ان کے گھر اور ان کے خاندان ایسا لگتا کہ ان کے گھروں کے اندر صفے ماتم بچھ گئی ہو. تو عجیب مناظر تھے وہ. لڑکیوں کے معاملے میں اتنا سخت تھے کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفنا دیا کرتے تھے، یا وہ بچیوں کو بہلا پسلا کے لے جاتے اور جنگلوں اور بیابانوں میں جو کنویں بنے ہوئے ہوتے گہرے گہرے، یعنی یہ ہائٹ بھی کم ہے اس سے گہرے گہرے کنویں، اس میں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر وہ اپنی بچیوں کو پھینک دیا کرتے تھے. بڑا عجب معاشرہ تھا، ہر طرف سختی ہی سختی تھی. گویا کہ پیار نام کی اور محبت نام کی چیز اس معاشرے کے اندر دکھائی نہیں دیتی تھی. اس معاشرے کے اندر طاقت لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی. کوئی شخص اگر کسی کی طرف متوجہ ہونا چاہتا تو اس کو اپنی طاقت کے جوہر دکھانا پڑتا تھے، اور طاقت اور قوت کے حوالے سے دور جاہلیت کے اندر دو نام تھے، ایک عمر ابن خطاب کا نام اور ایک ابو جہل کا نام. ان کے پاس طاقت بھی تھی، ان کے پاس قوت بھی تھی، ان کے پاس لوگ بھی تھے کہ جو ان کے ساتھ چلا کرتے تھے. اللہ اکبر، یہ دو لوگ، یہ دو افراد بہت اس وقت مضبوط افراد میں شمار ہوتے تھے. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت تبلیغ دین کا آغاز فرمایا اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت کہا کہ قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو فلاح پا جاؤ گے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تبلیغ اور حضور کی تبلیغ کوئی معمولی نہیں تھی. انہوں نے حضور کریم علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھی تھی، وہ حضور کے پورے خاندان کو جانتے تھے، وہ حضور کے والد کو، حضور کی والدہ محترمہ کو، حضور کے دادا کو، حضور کے پر دادا کو اور اوپر تک، وہ حضور کے پورے خاندان کو جانتے تھے. حضور کا ننیال ہو یا حضور کا ددیال ہو، وہ پورے خاندان کو جانتے تھے. انہوں نے حضور کا بچپن بھی دیکھا تھا، انہوں نے حضور کی جوانی بھی دیکھی تھی، اور انہوں نے اب حضور کی دعوت اسلام دیتے وقت 40 سالہ عمر بھی دیکھی تھی. وہ جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی زندگی میں فعل مکروہ کا بھی ارتکاب نہیں کیا. اب حضور جس مذہب کی دعوت دے رہے ہیں، جس دین کی دعوت دے رہے ہیں، ایک تو ان جیسی شخصیت پوری دنیا کے اندر نہیں ہے، اور ایک ان جیسا کردار پوری دنیا کے اندر نہیں ہے. نہ ان جیسا والد کسی کے پاس ہے، نہ ان جیسی والدہ کسی کے پاس ہے، نہ ان جیسے دادا کسی کے پاس ہے، نہ ان جیسے پر دادا کسی کے پاس ہے. حضور کا پورا خاندان وہ جانتے تھے، حضور کے والد، حضور کی والدہ، حضور کے نانا، حضور کے والد، حضور کی والدہ، حضور کی نانی اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خاندان کے بزرگ، ان کا روب، ان کا دبدبہ، ان کا نام، یہ بڑی اچھی طریقے سے جانتے تھے. سمجھ چکے تھے یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کا آغاز کر رہے ہیں. آج ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرف توجہ نہیں دے رہے اور اس بات کو بہت معمولی سمجھ رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا. اب کریں تو کیا کریں،
اب جو کمزور مسلمان تھے، حضرت خباب ہو گئے، حضرت خبیب ہو گئے، حضرت سمیہ ہو گئیں، حضرت بلال ہو گئے، کہا ان پہ ظلم و ستم کرو، ان پہ تشدد کرو، ان کو ٹارچر کا نشانہ بناؤ، کیونکہ جب ان پہ تشدد دیکھیں گے اور وہ بہیمانہ تشدد، تو جو اور لوگ مالدار لوگ اس میں داخل ہونے والے ہیں وہ ڈر کے واپس آ جائیں گے، کیونکہ مالداروں کو سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے ہوتی ہے، ان کو جان پیاری ہوتی ہے۔ اور پھر تاریخ کے صفحات آپ پلٹتے چلے جائیں کہ انہوں نے ظلم و ستم اتنا بہیمانہ کیا کہ عقل و خرد حیران ہو کے رہ جاتی ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی کو تپتی ریت پہ گھسیٹا گیا ہو، حضرت بلال کو گھسیٹا جاتا۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا کہ کسی کے ایک ٹانگ میں ادھر رسی باندھی ہو اور ادھر ایک ٹانگ میں رسی باندھی ہو، ادھر اونٹ کے ایک پیر میں رسی باندھی گئی ہو، ادھر دوسرے پیر میں، اور یہ کہا گیا ہو کہ اگر تو نہیں چھوڑے گی اسلام، تو اگر تم نہیں چھوڑو گے تو ہم اونٹوں کو مخالف سمتوں میں دوڑا دیں گے۔ کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا، ایسا بھی ہوا کئی مرتبہ، تو ایسا بھی ہوا کہ حضرت خباب کے نیچے سرخ کوئلے ان کی چربی پگھلنے کی وجہ سے ٹھنڈے پڑے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضرت بلال کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیے جاتے اور اس کے اوپر کسی شخص کو کھڑا کر دیا جاتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضرت بلال کو لوگوں کے مجمعے کے اندر حضرت بلال کو تشدد کا نشانہ بنانے کے لیے کوڑے بھی مارے جاتے، ایسا بھی ہوتا۔ لیکن اللہ اکبر، حضور کا پیغام پھیل رہا ہے، اسلام کی روشنی دھیرے دھیرے آہستہ بڑھ رہی ہے۔ اب یہ بہت پریشان ہے، سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں کہ کسی کو اگر شراب کا نشہ چڑھ جائے، اس کو کھٹائی پلا دو تو نشہ ختم ہو جاتا ہے، کسی کو اگر عورت کا نشہ ہو جائے تو اس سے اس کی شادی کرا دو تو نشہ ختم ہو جاتا ہے، یا دو چار جوتے اس کو بازار میں مار دو تو نشہ ختم ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں عمر ابن خطاب میں دنگ تھا کہ آخر عشق مصطفیٰ میں ہے کیا ایسا کہ کتنا ہی ظلم و تشدد کرو، کتنا ہی ٹارچر کرو، حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والا ہر شخص کہتا ہے کہ جسم کو دو حصوں میں کاٹ دو ہو سکتا ہے، لیکن اس دل سے آمنہ کے لال کی محبت نکل جائے اب یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اب مسلمانوں پہ ظلم و ستم کی ایک داستان ہے جو بہت طویل ہے۔ یہ آج اسلام جو آج ہم آپ کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ایسے ہی گھر میں بٹھائے بیٹھائے اسلام ہمیں نہیں مل گیا، ان بزرگوں کی خدمات ہے، ان کا لہو ہے، انہوں نے سب کچھ اسلام پہ لگایا، اب اسلام پھیل رہا ہے اور کافر اور مشرک اس کو اپنی طاقت کے ساتھ دبانا چاہتے ہیں، اس کو دبوچنا چاہتے ہیں، اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ دو نام اس دور میں نے آپ کو بتایا طاقت کے حوالے سے تھے، اور دور جاہلیت کے اندر لوگ طاقتور انسان کے گرویدہ ہوتے تھے۔ اب جب یہ معاملات ہونے لگ گئے اور حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس قبریں آنا شروع ہو گئیں تو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی، حضور نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ تو ابو جہل یا عمر ابن خطاب دونوں میں سے مولا جس کو تو پسند کرتا ہے اسے تو دولت اسلام عطا فرما اور اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضور کا دعا کرنا تھا، اللہ اکبر، فاروق اسلام دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک جگہ پر تو حدیث کے الفاظ یہ کہ حضور نے دعا کی کہ یا اللہ ابو جہل یا عمر ابن خطاب میں سے اپنے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو عزت اور ترقی عطا فرما، اور ایک حدیث کے الفاظ خالص فاروق اعظم کے لیے ہیں، اے اللہ عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما اور عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ اکبر، لوگوں ہم میں اور فاروق اعظم میں بہت فرق ہے۔ فاروق اعظم کی شان یہ ہے کہ حضور نے دعا کر کے اپنے رب سے فاروق اعظم کو مانگا ہے. اور پھر آپ غور فرمائے تو صحیح، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا اور جب اسلام کے لیے کام کیا تو آپ دیکھیں اسلام کی عزت کتنی بڑی، اسلام کی شان و شوکت کتنی بڑی. آپ تصور نہیں کر سکیں گے کہ مورخین کو آپ پڑھتے چلے جائیں، اس جیسے 20 پاکستان پہ فاروق اعظم اکیلے حکومت کیا کرتے تھے، اکیلے حکومت کرتے، سلطنت کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک اگر کوئی بوڑھی عورت بھی اپنے ہاتھ میں سونے کی ڈلی اچھالتی ہوئی جاتی، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا تھا کہ کوئی میرا یہ سونا چھین کر کے بھاگ جائے گا، اسے یہ خوف نہیں ہوتا تھا. یہ حکومت فاروق اعظم کی ہے. زمین پہ چل رہے ہیں، مدینہ شریف میں زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگ گئی، اپنا درہ اٹھا کر کے زمین پہ مار دیا، غصے میں فرمایا زمین کیوں ہلتی ہے، کیا عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ بس یہ کہنا تھا کہ زمین کا ہلنا بند ہو گیا، زمین ساکن ہو گئی. اور وہ وقت ہے، آج کا وقت ہے، پھر مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا ہے. اللہ اکبر. تو حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی کہ اے اللہ عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما. یہ حدیث اور وہ حدیث، حضور کو بھی عمر ابن خطاب پسند، اللہ نے دولت ایمان نصیب میں رکھی فاروق اعظم کے، اللہ کو بھی فاروق اعظم پسند. اور الحمدللہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے وہی ہم سنی مسلمانوں کو پسند ہے، ہمیں بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند ہے. فاروق اعظم نے اسلام قبول کر لیا، دار اسلام میں داخل ہو گئے. اب کفار اور مشرکین کی جو طاقت تھی، ایک ابو جہل ایک عمر ابن خطاب، اب وہ طاقت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ادھر ابو جہل رہ گیا، ادھر عمر ابن خطاب آ گئے، اسلام قبول کر لیا. اچھا اب ہوا کیا؟ دیکھو ہم بھی مسلمان ہیں، سینکڑوں کروڑ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن فاروق اعظم کا اسلام قبول کرنا بڑا عجیب و غریب ہے. عن ابن عباس قال لما اسلم عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لما اسلم عمر، جب حضرت عمر خطاب نے اسلام قبول کیا، ہوا کیا؟ نزل جبریل، حضرت جبریل امین نازل ہو گئے، فقال یا محمد، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اهل السماء باسلام عمر، اے اللہ عمر ابن خطاب کے اسلام کی وجہ سے آسمان کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، فرشتوں میں خوشیاں ہیں، مبارکبادیں ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں، فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. بابا جب عمر ابن خطاب اسلام قبول کریں تو فرشتے خوشیاں منائے، جب پیارے مصطفیٰ دنیا میں جلوگر ہوئے ہوں گے تو کیا فرشتوں نے خوشیاں نہیں منائی ہوگی؟ کیا فرشتوں نے خوشیاں نہیں منائی ہوں گی؟ کیا مخلوق خدا نے خوشیاں نہیں منائی ہوں گی؟ یقیناً منائی ہوں گی. فاروق اعظم کا اسلام قبول کرنا تھا کہ فرشتوں میں آپس میں مبارک بادیاں وہ فرشتے دینے لگ گئے. اچھا اب ہوا کیا؟ اب یہ اسلام قبول کر لیا حضور فاروق اعظم نے، اب دوسری طرف کیا ہے حالت، اس کو بیان کرتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما اسلم عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کیا، قال المشرکون، تو تمام مشرکوں نے کہا الیوم قد انتصف القوم منا، آج ہماری قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. جب عمر نے اسلام قبول کیا تو آج ہماری قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. لوگو یاد رکھو، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں میں جو بندے پسند ہیں وہ طاقتور بندے پسند ہیں، قوی بندے پسند ہیں، کمزور اور نحیف یہ تو بیچارہ اپنے جان کی ڈر کی وجہ سے گھر سے بھی نہ نکلے. ہاں طاقتور جو ہوتا ہے، جس کو اپنے اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ ہوتا ہے، جس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ رات کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، یا جب یہ چیز بندے کے دل میں آتی ہے تو پھر وہ علل اعلان اسلام کی خدمت کرتا ہے، اس کو کوئی خوف اور اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ میں چاہتا اپنی تقریروں سے یہی ہو کہ سنیوں کے دلوں سے خوف کو نکال دو، کمزوری کو نکال دو۔ میں تمہیں طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں مسلم لیگ نون کا شیر بنانا نہیں چاہتا، میں تمہیں غوث پاک کا شیر بنانا چاہتا ہوں، میں تمہیں غریب نواز کا شیر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں سنی کو بزدل نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن سنی قوم کو جس طرح سے بزدل بنا دیا گیا اور دیوار سے لگا دیا گیا، اور آج ہم سب کا حال یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ سنی ہے کہاں، یا رسول اللہ کہنے والے ہے کہاں۔ فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا تو ادھر مشرکوں نے یہ الفاظ کہنے شروع کر دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا تو گویا حضور نے اپنے قریب بلایا، یا حضور قریب ہوئے۔ قریب ہونے کے بعد حضور نے ان کے سینے پر 3 دفعہ دربا صدرا عمر بن الخطاب یدیہ حینا اسلما ثلاث مرات، کہ حضور کریم علیہ السلام نے 3 دفعہ اپنا مبارک ہاتھ عمر ابن خطاب کے سینے پہ مارا، 3 دفعہ مارا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور حضور فرما رہے تھے، اے اللہ، عمر کے سینے میں جو غل ہے، غل کہتے ہیں سابقہ عداوت کا اثر، کہ اسلام پھیل رہا تھا، سارے کافروں کو تکلیف تھی، عمر ابن خطاب اس بارے میں سوچا کرتے تھے کہ اس اسلام کی تحریک کو روکے کیسے، یہ جو بڑھ رہا ہے اس کو پھیلاوے سے ہم روکے کیسے۔ اب اسلام قبول کر لیا، حضور نے دعا کی، اے اللہ، عمر کے سینے میں جو غل، جو سابقہ عداوت کا اثر ہے، مولا اس کو نکال دے، سابقہ عداوت کے اثر کو نکال دے۔ اور مولا اس کو نکال کے اور اس کی جگہ پر تو ایمان کو ڈال دے، اس کو نکال دے۔ اچھا، جب عداوت ہوتی ہے حضور سے تو پھر ہر وقت حضور کے خلاف ہی بات ہوتی ہے، اور جب محبت ہوتی ہے حضور سے پھر اٹھتے بیٹھتے حضور کے حق میں ہی بات ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں، سب اپنی اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اور رات اندھیرے میں جب بستر پہ لیٹے تو سونے سے پہلے دل کی طرف توجہ کریں کہ دل میں حضور کی محبت ہے یا دعوت ہے۔ اگر حضور کی محبت ہے تو بس سمجھ جاؤ کہ اس دل کے اندر ایمان محفوظ ہے، اگر دل میں حضور کی محبت نہیں ہے اور عداوت ہے تو پھر ہمیں اپنے برے خاتمے اور برے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ اے اللہ، اس کی جگہ ایمان ڈال دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ کلمات 3 مرتبہ ارشاد فرمائے، 3 مرتبہ اپنا ہاتھ عمر کے سینے پہ مارا، اور 3 مرتبہ ہی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی شاندار بات ارشاد فرماتے ہیں، یہ جتنی تعریفیں میں کروں گا یہ سب حضور کی زبان ناز سے ہے، فاروق اعظم کی۔ ایک ایک حدیث بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس کو تلاش کرنے میں بھی کافی وقت آپ کا صرف ہوگا، تو میں اس کو بیان کرتا جا رہا ہوں، آپ سنتے جائیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ان کان اسلام عمر لا فتحن، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، بے شک حضرت عمر کا قبول اسلام ہمارے لیے ایک فتح تھی، وہ امارتہ رحمتن، اور ان کی عمارت یعنی جب وہ خلافت پہ آئے رحمت تھی۔ خدا کی قسم، عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم، ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ عمر ابن خطاب اسلام لائے، بس جب وہ اسلام لائے تو آپ نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، تب ہم نے جا کر بیت اللہ میں علل اعلان نماز ادا کی۔ دیکھا آپ نے، طاقت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے، قوت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں میرے آقا میرے محبوب، کیا ہمارا دین کیا ہمارا مذہب سچا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بے شک سچا ہے یا رسول اللہ، جب سچا ہے تو پھر چھپ چھپ کے نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلیے آج علل اعلان نماز پڑھیں گے۔ فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، دو صفے بن گئی، ایک صف میں سب سے آگے جس کو امیر کہتے ہیں فاروق اعظم، اور دوسری صف میں سب سے آگے حضرت امیر حمزہ، یہ دو صفے نکلی دار ارقم سے، اور یہ دونوں صفے کے جتنے لوگ تھے صفوں کے مکے پہنچے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جو بھی اسلام قبول کرتا ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ اس کو تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ میں نے اسلام قبول کیا تو میں ابو جہل کے گھر پہ پہنچ گیا، میں نے دروازہ نوک کیا، کہا کون؟ کہا عمر ابن خطاب۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا سن لے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کہا وہ ہر ایک کو مارنے کے لیے دروازہ کھول کے نکلتا تھا، لیکن جب اس کو پتا چلا کہ عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلا، بھیگی بلی بن کے گھر میں بیٹھا رہا۔ اور پھر میں کعبے کے پاس پہنچا، میں نے کہا لوگوں سنو، آج میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آؤ جس کو جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو میرے سامنے آئے، بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہو میرے سامنے آئے، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ کوئی میرے سامنے نہیں آیا، لیکن بعض تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ مقابلہ ہوا، لوگ فاروق اعظم کو مارنے کے لیے دوڑے۔ اللہ اکبر، فاروق اعظم فرماتے ہیں مصطفیٰ کی غلامی میں آنے کے بعد جو مزہ اس لڑائی میں آیا، واللہ اس سے پہلے وہ مزہ میں نے زندگی میں دیکھا بھی نہیں ہے۔ یہ ہے حضور کی عظمت کے لیے لڑنا، حضور کے دفاع کے لیے لڑنا۔ خدا کی قسم اس کا جو مزہ ہے وہ مزہ کہیں اور نہیں ہے، اس میں سامنے والا اگر گالیاں بھی دے تو مزہ آتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پر جو تقریر ہوتی ہے یہ وابی دیوبندی خوش ہو کے جاتے ہیں؟ یہ مجھے ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں فیس بک پر، میسج کس کے ذریعے سے کہ یہ آپ نے کہا یہ آپ نے کہا، پرواہ نہیں ہے۔ عشق مصطفیٰ میں ہر چیز قربان ہے، غلامی رسول میں ہر چیز قربان ہے، اپنی جان اپنا مال سب کچھ حضور کی غلامی میں قربان کرنے کی نیت کی ہے، تبھی تو یہاں آ کے بیٹھتے ہیں اور الالنان ڈنکے کی چوٹ پہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ایک مزہ ہے حضور کے دفاع میں لڑنے کا، جو مزہ ہے خدا کی قسم اس کا اپنا مزہ ہے۔ اس لیے میں سیاسی جماعتوں کے کارکنوں سے عموماً کہتا ہوں، تم لڑے تم مرے، سیاسی جماعتوں کے لیے تم نے قربانیاں دی، آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کبھی اسلام کے لیے بھی تو لڑو، کبھی اسلام کے لیے بھی تو جانے قربان کرو۔ ادھر تم مرو گے تو مرنے کے بعد کوئی سامنے نہیں ہوگا، ادھر تم جان دے کے قبر میں پہنچو گے تو آمنہ کے لال کا چہرہ تمہارے سامنے۔ آؤ تمہیں پتا تو چلے کہ اسلام کی طاقت کیا ہے، اسلام کی قوت کیا ہے، اسلام کا پیار کیا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو کس طریقے سے اپنے قریب کھینچتا ہے، تمہیں اس کا احساس ہوگا۔ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ اس طریقے کے معاملات ہوتے تھے۔ فاروق اعظم فرما، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے، نکلے اور علل اعلان مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ مجھے بتا حضور کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، کتنی خوشی کہ جے حضور پر وہی نازل ہوئی، اعلان نبوت فرمائیے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیجئے۔ یہ تو سارے لوگ حضور سے محبت کرتے تھے نا دعوت اسلام سے پہلے، تو کیا حضور نہیں جانتے تھے جب میں دعوت دوں گا لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، میرا نماز پڑھنا لوگ مشکل کر دیں گے؟ لیکن اب فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، حضور نماز پڑھ رہے ہیں کعبے کے سامنے، حضور کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بزدل نہیں بننا ہے، ہم نے طاقتور اور قوی بننا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ حضور کی بارگاہ میں کیا ہے، آؤ ذرا اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں، ابھی عربی عبارتیں میں پڑھوں گا تو وقت لگے گا۔ عن انس ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة، ابھی عربی عبارتیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے، میرے پاس تو کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، کوئی عمل نہیں ہے، بس یہ چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ہمارے پاس بھی کوئی عمل نہیں ہے، نہ ہماری نمازیں ایسی، نہ ہمارے روزے ایسے، نہ ہماری زکات ایسی، نہ ہمارا حج ایسا، 60-60 سال 70-70 سال سے لوگ یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی مجھے بتائے کہ اس کی ایک نماز قبول ہوئی ہو وہ دلیل کے ساتھ مجھے بتا دے، روزہ قبول ہوا ہو وہ بتائے، زکات قبول ہوئی ہو وہ بتائے، حج قبول ہوا ہو وہ بتائے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کل قیامت میں وسیلہ بنیں گی، تو ہماری عبادتیں کمزور، اور اس کمزور یہ جو عبادتیں ہیں اس کے بہاف پہ تم کہتے ہو کہ وسیلہ بنیں گی، تو حضور تو مضبوط ہے، حضور تو مضبوط ہے، حضور سے ہماری محبت یقیناً قوی ہے، تو یقیناً حضور کی ذات ہماری بخشش کے لیے وسیلہ بنے گی۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی، میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، تمہیں آخرت میں اسی کا ساتھ نصیب ہوگا، اسی کی قربت نصیب ہوگی جس سے تم محبت کرتے ہو۔ یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا، قیامت کے دن گویا تم اسی کے ساتھ ہوگے کہ جس سے تم محبت کرتے ہوگے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی قبر نے اتنا خوش نہیں کیا جتنا کہ حضور کے اس فرمان نے خوش کیا کہ جس سے تم محبت کرتے ہو کل تم اس کے ساتھ ہوگے۔ تو دیکھو، ہمیں محبت پیارے مصطفیٰ سے، ہمیں محبت انبیاء و مرسلین سے، ہمیں محبت خلفاء راشدین سے، ہمیں محبت سارے صحابہ سے، صحابیات سے، تابعین، تابعات، ائمہ مجتہدین، غوث پاک، غریب نواز، داتا لاہوری، بابا فرید، سب سے محبت، اور ان سارے بزرگوں کا مسکن جنت ہے، تو جب ان سے ہماری محبت طبی ہوگی تو ان کے صدقے ہمارا مسکن بھی جنت ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہمیں کسی قبر نے اتنا خوش نہیں کیا جتنا کہ حضور کے اس فرمان نے کیا کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ اب حضرت انس کے الفاظ سنیے، حضرت انس نے کہا، میں حضور سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر سے بھی محبت کرتا ہوں۔ حضور سے بھی محبت ہے، ابو بکر و عمر سے بھی محبت ہے، ان کی محبت کے باعث میں ان حضرات کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ ان سے محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن ان سے محبت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ رہیں گے، ان بزرگوں کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فاروق اعظم کا مقام، اور آگے بڑھتے چلیے، حضرت علی کرم اللہ وجل کریم اور فاروق اعظم، یہ باتیں مختلف ہیں، آدھی سے جمع کی ہیں، تو کبھی حضور کی محبت، کبھی صحابہ کی محبت، یہ بات آتی رہے گی فاروق اعظم سے متعلق۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر ابن خطاب کہ جب میں حضرت عمر ابن خطاب کا جنازہ، فرماتے ہیں کہ جب تخت پہ رکھا گیا تو لوگ ان کے گرد جمع تھے، یعنی گویا فرما رہے ہیں کہ میں بھی ادھر موجود تھا، عمر ابن خطاب کا جنازہ تخت پہ رکھا ہوا تھا، لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے اور ان کے حق میں دعا کرتے، اچھے کلمات کہتے۔ جنازہ اٹھائے جانے سے بھی پہلے ان پر صلات یعنی دعا پڑھ رہے تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ فاروق اعظم کو شہید کر دیا گیا، اور غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تخت پہ رکھا ہوا ہے، سب لوگ فاروق اعظم کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا، اچانک ایک شخص نے پیچھے سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں گھبرا کر مڑا، دیکھا تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ پیچھے سے ہاتھ رکھا، میں گھوما تو دیکھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر کے لیے رحمت کی دعا کی اور کہا، اے عمر، آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جس کے کیے ہوئے اعمال کے ساتھ مجھے اللہ سے ملاقات کرنا پسند ہو، بخدا مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کر دے گا۔ دونوں ساتھی یعنی پیارے مصطفیٰ اور حضرت ابوبکر صدیق، اللہ آپ کا درجہ آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کر دے گا۔ کیونکہ میں اکثر حضور سے سنا کرتا تھا، حضور فرماتے تھے میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، کہتے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا۔ یا جس طرح سے اس ظاہری زندگی میں آپ حضور کے ساتھ تھے، اسی طرح سے آپ قبر میں بھی حضور کے ساتھ رہیں گے۔ اور حضور نے ایک موقع پر واضح طور پہ فرمایا، حضور چل رہے تھے، ایک ہاتھ ابو بکر صدیق نے تھاما ہوا، دوسرا ہاتھ فاروق اعظم نے تھاما ہوا، صحابہ کرام کا ہجوم، اور حضور فرما رہے تھے انشاءاللہ ہم اپنی قبروں میں بھی اسی شان سے نکلیں گے، انشاءاللہ ہم اپنی قبروں سے اسی شان سے نکلیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک دن، اب یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا ان میں نفرتیں تھیں، ان میں عداوت تھی، ان میں لڑائیاں تھیں، میں کہتا ہوں وہ باتیں جب بیان کرتے ہو تاریخ کی تو یہ حضور کی احادیث بھی تو بیان کرو، یہ احادیث بھی تو بیان کرو کہ ان کے اندر پیار اور محبت کس قدر تھا۔ یاد رکھو کہ عقیدہ تاریخ کی کتابوں سے نہیں بنتا، عقیدہ قرآن اور سنت سے بنتا ہے، تو اس کا بھی تو مطالعہ رکھو، اس کو بھی تو جانو۔ تم ایک تاریخ کی کتاب پڑھ کے بزرگوں پہ تنقید کرنے لگ جاتے ہو، آؤ دیکھو۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو مخاطب کر کے فرمایا، اے حضور کریم علیہ السلام کے بعد سب لوگوں میں سب سے بہترین انسان، حضرت عمر نے کہا ابو بکر کو، حضور کے بعد سب لوگوں میں سب سے بہترین انسان۔ تو ایسے الفاظ ہم مسلمانوں کو آپس میں پیار و محبت کے طور پہ استعمال کرنے چاہیے، اس سے محبت بڑھے گی، اس سے پیار بڑھے گا۔ اگر آپ نفرت اور تحقیر آمیز لہجے میں کسی کو بلائیں، ہوٹنگ کرنے لگ جائیں، پھر نفرتیں بڑھیں گی، پیار نہیں ہوگا۔ جو یہاں سے سیکھی آپ، ابو بکر کو مخاطب کر کے فرمایا، اے حضور کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین انسان۔ اب سنیے دوسری طرف سے بھی آپ دیکھیے، یہ سن کر ابو بکر صدیق نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، اگر تم نے یہ کہا ہے نا تو میں نے بھی حضور کو یہ فرماتے سنا ہے کہ عمر سے بہتر کسی آدمی پر ابھی تک سورج طلوع نہیں ہوا۔ اگر آپ میرے متعلق یہ فرما رہے ہیں تو میں نے بھی حضور کو یہ فرماتے سنا ہے۔ دیکھیں آپ کس قدر محبت اور کس قدر پیار ان بزرگوں کے اندر ہے۔ حضور نے بڑی محبت کی۔ ایک مرتبہ حضور فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اجازت دی، اور حضور نے فرمایا فاروق اعظم سے، حضور اللہ کے نبی ہیں لیکن اپنے غلاموں سے کتنا پیار فرما رہے ہیں آپ دیکھیے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت عمر سے، اے میرے بھائی، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں نہیں بھولنا۔ اے میرے بھائی، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں نہیں بھولنا۔ حضور نے یہ نہیں اے میرے غلام، یہ نہیں فرمایا اے عمر ابن خطاب، اے فاروق اعظم، نہیں، حضور نے فرمایا اے میرے بھائی، تم عمرے پر جا تو رہے ہو، اپنی دعاؤں میں تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ تو گویا اس وقت بھی اگر کوئی عمرے پہ جا رہا ہو تو ہمیں یہ ضرور کہنا چاہیے، میرے بھائی تم جا تو رہے ہو، اللہ تمہیں خیریت سے لے جائے، خیریت سے واپس پہنچائے، جانا تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا، جہاں سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا تو ہمارا بھی سلام عرض کر دینا، حضور کے غلاموں کی بارگاہ میں ہمارا بھی سلام جو ہے وہ تم عرض کر دینا۔ اللہ اکبر، یہ شان کہ حضور فاروق اعظم کو حضور نے بھائی کہا، اور فاروق اعظم بعد میں ان الفاظ کو، وہ الفاظ انہوں نے دل و دماغ میں رکھ لیے تھے اور بار بار ان الفاظ کو دہرایا کرتے تھے، اور حضور کی محبت کو وہ یاد کیا کرتے تھے حضور کے وصال کے بعد۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضور نے حضرت عمر کو سفید قمیص، سفید کرتا زیب تن کیے ہوئے دیکھا، حضور گزر رہے ہوں گے یا فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں آئے سفید کرتا پہنے ہوئے، سفید بالکل۔ اب دیکھیے، یہ سیکھنا ہے، یہ ساری باتیں یہ اماموں کے لیے ہے، یہ پیروں کے لیے ہے، یہ علماء کے لیے باتیں ہیں کہ اگر آپ کا کوئی چاہنے والا، کوئی نمازی آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ نے کس طرح سے پیار و محبت کے الفاظ اس سے کہنے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اے عمر، تمہارا یہ کرتا نیا ہے یا پرانا ہے؟ یہ جو تم نے قمیض یا کرتا پہنا ہوا ہے، یہ نیا ہے یا پرانا ہے؟ فاروق اعظم نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ پرانا ہے۔ حضور نے فرمایا، گویا خدا کرے تم ہمیشہ نیا لباس پہنو، اللہ کرے تم ہمیشہ نیا لباس پہنو، پرسکون زندگی بسر کرو، اور اللہ تمہیں شہادت کی موت عطا کرے۔ دیکھیں کتنے پیارے الفاظ، حضور کریم علیہ السلام، یہ اخلاق ہے حضور کا، حضور کس طریقے سے پیش آ رہے ہیں اپنے غلاموں کے ساتھ۔ تو یہ معاملات ہم سب کو کرنے، ہماری تو کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، لیکن اس طرح کے الفاظ کہیں گے ہم تو یقیناً پیار و محبت کو ہم فروغ دے سکتے ہیں اور اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، سابقہ امتوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو نبوت کی سی باتیں کرتے تھے، جس طرح انبیاء باتیں کرتے ہیں ایسے باتیں کرتے تھے، اگر میری امت میں ایسا کوئی ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے، اگر میری امت میں ایسا کوئی ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور فرماتے تھے کہ تم سے پہلی امتوں میں محدثون ہوتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے۔ ابن وہب نے کہا کہ محدث اس شخص کو کہتے ہیں جس پر الہام کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت عمر ابن خطاب کی۔ آگے آئیے، کافروں پہ فاروق اعظم کا خوف، مشرکوں پہ خوف، منافقوں پہ خوف، اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی، فاروق اعظم کا سب سے زیادہ خوف شیطان پر۔ آج دنیا شیطان سے پریشان اور شیطان فاروق اعظم سے پریشان، شیطان فاروق اعظم سے ڈرتا تھا، مانا یہ ہے خوف کھاتا تھا شیطان فاروق اعظم سے۔ دیکھیے آپ ذرا اس کو بھی دیکھیں، یقیناً آپ کے ایمان کو جو ہے وہ جلا ملے گی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب نے حضور سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، اس کو غور سے سنیے گا، میں بہت آہستہ آہستہ بیان کرتا ہوں۔ حضور سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، اس وقت آپ کے پاس قریش کی کچھ عورتیں موجود تھیں حضور کی بارگاہ میں، اور راوی کہتے ہیں کہ وہ اونچی آواز سے گفتگو کر رہی تھی۔ جب حضرت عمر ابن خطاب نے حضور کی بارگاہ میں آنے کی اجازت طلب کی، سب کی سب اٹھ گئی، اور اٹھنے کے بعد پردے کے پیچھے چلی گئی۔ اللہ اکبر، جب یہ معاملہ ہوا تو حضور مسکرائے، اللہ میرے آقا مسکرائے، حضور مسکرائے۔ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسا ہی مسکراتا رکھے۔ حضور مسکرائے، اللہ اکبر۔ تو یہ بھی تربیت کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ حدیث سنو نا، حضور مسکرائے، چہروں کو مسکراتا جیسا بنا، حضور مسکرائے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ حضور مسکرائے تو فاروق اعظم نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے دندان مبارک اسی طرح مسکراہٹ رہے، اسی طرح مسکراتے رہے۔ حضور نے فرمایا، میں ان عورتوں پر حیران ہوں جو میرے پاس تھیں، جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو پردے میں چھپ گئی۔ حضرت عمر نے کہا، ان عورتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے جو پردوں کے پیچھے چھپ گئی تھی، حضرت عمر نے کہا، او اپنی جان کی دشمن ہو، تم مجھ سے تو ڈرتی ہو، حضور سے تم نہیں ڈرتی؟ یعنی وہ اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی، مجھ کو دیکھا تو چھپ گئی۔ میں تو نبی نہیں ہوں نا، میں تو رسول نہیں ہوں نا، یہ تو نبی ہیں، یہ تو رسول ہے، مجھ سے زیادہ ان سے ڈرنا چاہیے، او جان کی دشمن ہو۔ یہ الفاظ حضور فاروق اعظم نے کہے، تم مجھ سے ڈرتی ہو، حضور سے نہیں ڈرتی؟ عورتیں بھی عورتیں، پردے کے پیچھے سے جواب دینے لگی، ہاں، اس لیے کہ آپ حضور کے مقابلے میں بہت سخت ہیں، حضور نرم ہیں، آپ بہت سخت ہیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فاروق اعظم سے متوجہ ہوتے ہوئے، جب شیطان تمہیں کسی راستے پہ چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ شیطان دیکھتا ہے عمر کس راستے پہ چل رہے ہیں، وہ راستہ تبدیل کرتا ہے، دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ماننا پڑے گا کہ ہم عمر کے راستے پر ہیں، جو عمر فاروق پہ تنقید کرتا ہے وہ شیطان کے راستے پر ہے، اس نے اہل سنت سے راستہ تبدیل کر لیا، الگ کر لیا، اللہ اکبر۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے فاروق اعظم کے لیے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں، حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام ایک مرتبہ کسی جہاد سے واپس تشریف لائے تو ایک سیاہ فام باندھی حاضر ہوئی، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت واپس لائے گا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی۔ حضور نے فرمایا، اگر تم نے نظر مانی تھی تو بجا لو، ورنہ نہیں۔ اس نے دف بجانا شروع کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق آئے بجاتی رہی، حضرت علی آئے بجاتی رہی، حضرت عثمان آئے بجاتی رہی۔ ان کے بعد جیسے ہی فاروق اعظم آئے تو وہ دف کو نیچے رکھ کر اس کے اوپر بیٹھ گئی، ان کے سامنے بجا رہی تھی، جیسے ہی فاروق اعظم کو دیکھا دف نیچے رکھا، اس کو چھپانے کے لیے اوپر بیٹھ گئی۔ حضور نے فرمایا، اے عمر، تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے، کیونکہ میں موجود تھا، یہ دف بجا رہی تھی، ابو بکر، علی اور عثمان یکے بعد دیگرے آئے تب بھی یہ بجا رہی تھی، لیکن جب تم آئے تو اس نے دف بجانا بند کر دیا ہے۔ اے عمر، شیطان بھی تم سے ڈرتا ہے، اللہ اکبر۔ دو حدیثیں میں نے اس حوالے سے پیش کی، اور ایک اور سنیے، حضرت سدیسہ فرماتی ہیں کہ جو حضرت حفصہ کی خادمہ ہیں، حضور نے فرمایا، بے شک جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے شیطان ان کے سامنے سے گزرتا ہے تو اپنا سر جھکا لیتا ہے، جب سے میرے عمر نے اسلام قبول کیا ہے شیطان گزرتا ہے تو اپنی گردن جھکا لیتا ہے۔ یہ خوف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو جنت کی بشارتیں دی، اور واضح طور پر حضور نے فرمایا، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، کوئی جنتی شخص کو دیکھنا چاہے اس کو دیکھ لے، کوئی دیکھنا چاہے اس کو دیکھ لے، واضح طور پہ سرکار اپنی محفلوں میں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ہم حضور کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، سرکار نے فرمایا، میں نے خود کو جنت میں پایا، یعنی خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جنت میں ہوں. میرے آقا کے خواب بھی کتنے شاندار ہیں. میں جنت میں ہوں, وہاں میں نے ایک محل کے کونے میں ایک عورت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ اس نے کہا عمر ابن خطاب کا محل ہے. بس مجھے ان کی غیرت یاد آ گئی, اس لیے میں واپس وہاں سے نکل گیا. حضور نے جب یہ بات دن میں بیان کی, فاروق اعظم موجود تھے, تو وہ رونے لگے. عرض کی یا رسول اللہ, کیا میں آپ پر بھی غیرت کر سکتا ہوں؟ اب اس کی تشریح بڑی لمبی ہے, انشاءاللہ کل جب وائی ایم سی گراؤنڈ میں گفتگو ہوگی تو میں وہاں پر اس کی پوری تشریح بیان کروں گا, کیونکہ وہاں پر کافی وقت ہوتا ہے. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جنت دیکھی, اس میں میں نے محل دیکھا. پوچھا کس کا ہے؟ کہا عمر ابن خطاب کا محل ہے. حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل فرماتے ہیں کہ میں 9 آدمیوں کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں, اگر میں 10ویں آدمی کے بارے میں بھی گواہی دوں گا تو میں گناہگار نہیں ہوں گا. پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا کہ ہم حضور کے ہمراہ غار ہرا کوئی ہرا پر تھے. آپ نے فرمایا اے ہرا ٹھہر جا, کیونکہ تجھ پر نبی صدیق اور شہید ہیں. وہ پہاڑ ہلنے لگا, حضور نے ٹھوکر ماری, فرمایا ٹھہر جا, تجھ پر نبی شہید اور صدیق ہیں. پوچھا گیا وہ کون تھے؟ کہا حضور کریم علیہ السلام تھے, حضرت ابو بکر تھے, حضرت عمر تھے, حضرت عثمان تھے, حضرت علی تھے, حضرت طلحہ تھے, حضرت زبیر تھے, حضرت سعد تھے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے. پوچھا گیا 10واں کون تھا؟ کہنے لگے 10واں میں خود تھا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو جو ہے وہ جنت کی بشارت سناؤ. اللہ اکبر, ایک بڑی پیاری حدیث سنیے آپ, اور ایک زوردار نعرہ ہونا چاہیے مسجد اللہ کے ذکر سے گونجے, تیار ہو جاؤ اس کے لیے. حضرت عبی ابن کعب فرماتے حضور نے فرمایا اللہ تعالی سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ کرے گا وہ عمر ہے. سنو سنو سنو, اللہ جس شخص سے سب سے پہلے مصافحہ کرے گا وہ کون ہے؟ عمر ہے. سب سے پہلے جس شخص پر سلام بھیجے گا وہ عمر ہے. سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا وہ میرا عمر ہے. اللہ اکبر, کیا شان. اللہ اکبر, یہ شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا, حضور تربیت فرماتے اپنے غلاموں کی, ہمارے پاس تربیت کے لیے صرف جمعے کا دن یا دیگر نشستیں اور جلسے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم روزانہ یہ کام شروع کریں تو لوگ بھی بدل جائیں گے اور پھر لوگ آنا بھی چھوڑ دیں گے, کم ہو جائیں گے, کہ جب دیکھو مولوی صاحب شروع ہو جاتے ہیں. لیکن سرکار تربیت فرماتے غلاموں کی, چھوٹی سے چھوٹی بات سرکار پوچھتے اور ایک ایک بات پہ سرکار نصیحت فرماتے. دیکھیے آپ یہاں پر انس بن مالک فرماتے ایک دن حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا آج کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ کبھی پوچھا آپ سے مسجد کے کسی مولوی صاحب نے؟ پوچھا کبھی؟ یہ حضور کی تربیت ہے اور صحابہ کرام اس کی تیاری کرتے. اگر حضور پوچھیں گے میں کھڑا ہوں گا, حضور میری تعریف کریں گے, میں کھڑا ہوں گا, حضور میری تعریف کریں. اللہ اکبر, وہ لگ جاتے اس کام کے اندر اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے, اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے. سرکار نے فرمایا کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ محفل پہ خاموشی. فاروق اعظم کھڑے ہوئے, عرض کی میں نے. کس نے مریض کی تیمارداری کی ہے؟ محفل پہ خاموشی. فاروق اعظم کھڑے ہو گئے, میں نے. کس نے آج کے دن صدقہ کیا ہے؟ سب خاموش. فاروق اعظم کھڑے ہو گئے, میں نے. کون آج روزے سے ہے؟ سب خاموش. فاروق اعظم کہنے لگے, میں. اللہ اکبر, حضور نے فرمایا وجبت وجبت, واجب ہو گئی واجب ہو گئی. شارعین فرماتے مانا یہ ہے کہ اے عمر تجھ پہ جنت واجب ہو گئی, جنت تجھ پہ اے عمر لازم ہو گئی. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ایک جگہ حضور نے فرمایا عمر ابن خطاب جنت والوں کا چراغ ہے, عمر ابن خطاب چراغ ہے جنت والوں کا. اللہ اکبر. حضرت انس فرماتے ہیں اچھا, فاروق اعظم کی ایک خوبی, جو بہت بڑی خوبی ہے، اس کو سنیں آپ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی زبان ناز سے حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا، میرے رب نے تین باتوں میں میری موافقت فرمائی. میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ، قرآن کئی مرتبہ جیسا فاروق اعظم نے کہا ویسا ہی نازل ہوا. بعض نے کہا 21 مرتبہ، بعض نے کہا 22 مرتبہ، ایسا ہوا جیسا فاروق اعظم نے کہا آیتیں بالکل ویسے ہی نازل ہوئی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا میرے رب نے تین باتوں میں میری موافقت فرمائی. میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ، فاروق اعظم کہتے ہیں، میں نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ، کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں، یعنی اس کے سامنے کھڑے ہو کے اب نماز پڑھے. فرماتے جیسے ہی میں نے کہا قرآن نازل ہوا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. ایک بات اور، پردے کی آیت میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ، کاش آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرمائیں، کیونکہ ہر قسم کے لوگ ان سے کلام کرتے ہیں. کہا جیسے ہی میں نے کہا قرآن ویسے ہی نازل ہو گیا، حکم دے دی گئی اب پردے کا. اچھا پھر کہتے ہیں ازواج مطہرات کا معاملہ ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ آپ کو طلاق دے دیں حضور، تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں اور بیویاں عطا فرما دے جو اسلام میں آپ سے بہتر ہو. کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا وہ اس سے متعلق آیت نازل ہو گئی. یہ بہت بڑی بات ہے لوگ، معمولی بات نہیں ہے. فاروق اعظم جیسا کہتے، الحمدللہ کئی مرتبہ قرآن کی آیتیں ویسی ہی نازل ہوئی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ کس قدر محبت فرماتا ہے. حضور نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پہ جاری کر دیا. حق اللہ نے عمر کی زبان پہ جاری کر دیا. ابن عمر فرماتے ہیں جب کبھی لوگوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا اور لوگوں نے اس بات میں اس میں بات کی اور حضرت عمر بھی اس مسئلے پر کچھ کہا، کوئی مسئلہ، کوئی نشست ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہے، ایک آدمی کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہے، ایک آدمی کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں میری رائے یہ ہے، تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں تو قرآن عمر فاروق کے قول کے مطابق نازل ہوتا. عمر فاروق فرماتے ہیں میری رائے یہ ہے تو قرآن جو ہے وہ بالکل عمر فاروق کے قول کے مطابق نازل ہوتا. اللہ اکبر. عمر بن شرجیل ایک دو حدیثیں اور پیش کرتا. حضرت عمر بن شرجیل ابو میسرہ عمر بن خطاب سے روایت کرتے، انہوں نے کہا اے اللہ، حضرت عمر نے کہا اے اللہ، شراب کے معاملے میں ہمارے لیے شافی و کافی حکم نازل فرما. تو فرماتے وہ آیت اتری جو سورہ بقرہ میں ہے کہ آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں. بس حضرت عمر کو بلایا گیا، اس آیت کی تلاوت کی گئی. انہوں نے پھر کہا اے اللہ، شراب کے معاملے میں ہمارے لیے شافی و کافی حکم نازل فرما. تو وہ آیت اتری جو سورہ نساء میں ہے، اے ایمان والوں تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. بس حضرت عمر کو بلایا گیا، ان پہ یہ آیت پڑی گئی. آپ نے پھر کہا اے اللہ، شراب کے معاملے میں ہمارے لیے شافی و کافی حکم نازل فرما. پھر وہ آیت اتری جو سورہ مائدہ میں ہے کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان میں عداوت اور کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے اور نماز سے روکے، کیا تاکہ تم اس سے باز آ جاؤ. بس حضرت عمر کو بلایا گیا، ان پہ یہ آیت تلاوت کی گئی، تو وہ کہنے لگے اے اللہ ہم باز آ گئے، اے اللہ ہم باز آ گئے. اللہ اکبر. اس کو سمجھانا پڑے گا مجھے، مگر وقت بہت لگ جائے گا اس کو سمجھانے کے لیے. مختصر اتنا ہے کہ وہ عرض کرتے شراب کے معاملے میں حضور کی بارگاہ میں آیت نازل ہوتی، پھر عرض کرتے، پھر آیت نازل، پھر عرض کرتے، پھر آیت نازل. اب جب یہ آیت نازل ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے، یعنی گویا یہ آیت ہمارے لیے کافی اور شافی ہے، کافی اور وافی ہے یہ آیت ہمارے لیے. اللہ اکبر. یہ شان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. باواز بلند درود پڑھے، ایک حدیث پیش کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، بہت شاندار حدیث ہے، آپ کو مزہ آئے گا۔ باواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ نبی جلومی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی جلومی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنیے آپ بڑی پیاری حدیث، اور گفتگو ختم، اور یہ اعلان بھی آپ سماعت فرما لیں کیونکہ اب دن بہت چھوٹا ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ ٹھیک 12:30 بجے تقریر شروع ہوگی، اور ٹھیک انشاءاللہ تعالی 1:30 بجے جماعت کھڑی کر دی جائے گی۔ یہ سن لیں آپ، اور سب کو بتا بھی دیں کہ 12:30 بجے تقریر شروع ہوگی اور 1:30 بجے انشاءاللہ تعالی جماعت جو ہے وہ کھڑی کر دی جائے گی۔ آخری حدیث، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ کرام میں سے، مزہ آئے گا آپ، ایک صحابی جن کو جن ملا، ایک صحابی گزر رہے ہیں، ان کی جن سے ملاقات ہو گئی اور اس کے ساتھ ان کی کشتی ہوئی جن سے، بس حضور کے صحابی نے اس جن کو پچھاڑ دیا۔ یہ جنات کی بھی ایک اپنی دنیا ہے، ان کے قد بہت بڑے بڑے ہوتے، بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں شاہ صاحب جن دکھا دیں، میں کہتا ہوں 20 شروالے لے کر کے آؤ، 20 پینٹے لاؤ، پیمپر باندھ کے آؤ، جن دیکھنا چاہتے ہو تو۔ بڑے بڑے قد، یعنی جو بونا بھی جن ہوتا ہے وہ بھی 96 فٹ کا جن ہوتا ہے، بونا جن جس کو کہتے، اور بڑے طاقتور بڑے قوی یہ جنات ہوتے، اور ان جنات کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی بڑی طاقتور قوی، اور بڑا اپنی عورتوں کو بنا سنوار کر کے وہ رکھتے ہیں، سونے کے بڑے بڑے لاکٹ اور بڑے بڑے ہار ان یہ اپنی بیویوں کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ تو ایک عجیب دنیا ہے جنات کی، انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا جنات پر بھی اور فرشتوں پر بھی، پھر یہ ساری باتیں وہاں پر انشاءاللہ تعالی ڈسکس ہوں گی۔ تو جنات کو پچھاڑ دینا یہ بہت مشکل کام ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ حضور کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کو ایک جن ملا، اس کے ساتھ کشتی کی، بس حضور کے صحابی نے اس جن کو پچھاڑ دیا، پھر حضور کے صحابی نے اسے کہا کہ تم نہایت کمزور دبلے پتلے ہو، تمہارے ہاتھ کمزور ہیں، کیا گروہ جنات اسی طرح کا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، صحابی رسول نے پچھاڑ دیا جن کو، اب جن سے کہہ رہے تم اتنے کمزور اتنے نحیف، کیا سارے جنات اسی طرح کمزور اور نحیف ہوتے ہیں؟ یہ بات انہوں نے کی، تو وہ جن کہنے لگا نہیں خدا کی قسم میں سارے جنات میں موٹا تازہ جن ہوں۔ وہ صحابی رسول کہہ رہے تھے اتنے کمزور اتنے نہیں، اٹھا کے میں نے پٹک دیا، کیا سارے جن ایسے ہوتے ہیں؟ اب جن بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگا نہیں، سب سے زیادہ مضبوط موٹا تازہ ہوں میں سارے جنات میں سے، لیکن تم میرے ساتھ دوبارہ کشتی کرو، بس اگر تم نے دوبارہ پچھاڑ دیا میں تمہیں ایسی چیز سکھاؤں گا جو تمہیں نفع دے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے دوبارہ اٹھایا جن کو پٹک دیا، پچھاڑ دیا، جن نے کہا تم یہ پڑھا کرو کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ تم پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، جن نے کہا یہ جس گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان گدھے کی طرح ڈر کر بھاگتا ہے، وہ اس گھر میں اس وقت تک داخل نہیں ہوتا جب تک صبح نہ ہو جائے۔ جب یہ پڑھی جاتی ہے، وہ یہ آیت الکرسی کے الفاظ ہے نا، جب پڑھی جاتی ہے شیطان ڈر کے بھاگتا ہے، صبح تک نہیں آتا۔ امام طبرانی کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ لوگوں نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا، اب سنو اور سبحان اللہ کہہ دینا، لوگوں نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ بتاؤ تو صحیح حضور کے غلاموں میں وہ کون تھا جس نے جن کو 2 مرتبہ اٹھا کے پٹک دیا؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کون ہو سکتا ہے سوائے عمر ابن خطاب کے، کون ہو سکتا ہے سوائے عمر ابن خطاب کی۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت عمر ابن خطاب کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فاروق اعظم کے مزار شریف پر رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے، دو اعلان میں نے پیش کر دیے، ایک تو وائی ایم سی اے گراؤنڈ کا اعلان ہے کہ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی عظیم الشان عظمت صحابہ کانفرنس وائی ایم سی اے گراؤنڈ میں منعقد ہوگی، آپ تشریف لائیں اور وہاں پر اسی طرح کی پیار بھری باتیں کی جاتی ہیں، خود بھی آئیں اپنے گھر والوں کو لے کر کے آئیں۔ دوسرا اعلان میں نے جمعہ کا کر دیا، 12:30 بجے پہ تقریر شروع، 1:30 بجے نماز۔ تیسرا اعلان انشاءاللہ تبارک و تعالی 7, 8, 9 محرم 7, 8, 9 محرم کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی مسجد کے باہر عظیم الشان شہداء کربلا کانفرنس منعقد ہوگی، 3 دن منعقد ہوگی۔ اور یہ 2.5 عرصے سے جب تک اس علاقے کے حالت خراب تھے یہ نہیں ہو رہی تھی، انشاءاللہ تبارک و تعالی دوبارہ یہاں پر منعقد ہوگی۔ آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں۔ ہماری بات چیت جاری ہے کہ یہ روڈ جو اس طرف سے بند کر دیا جاتا ہے، پورے کراچی کو امام باڑا بنا دیا جاتا ہے، بھینس کا باڑا، تو ہماری درخواست ہے ان سے، ہم نے کی بھی ہے، کہ یہاں سے کنٹینر جو ہے وہ آپ ہٹائیں تاکہ لوگ آئیں اور سنی سارے آئیں اور اپنی محفل واز میں شرکت کریں اور روحانیت حاصل کریں، تو یہاں سے بھی انشاءاللہ تعالی اس کو ہٹائیں گے۔ دوسرا کوئی شہر سے آنا چاہتا ہے تو آپ پٹیل پاڑا سے ہوتے ہوئے آئیں، یہ سٹی کورٹ اور یہ چاول گلی جو کہلاتی ہے آپ ادھر سے ہوتے ہوئے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ راستہ آپ کو کھلا ہوا ملے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لے، موت گھر پہ بھی آنی ہے، موت جلسے جلوس میں بھی آنی ہے، موت جہاں پر آنی ہے مجھے اور آپ کو کچھ پتا نہیں، موت آنی ہے، لیکن ڈر کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ اور نواس رسول کا ذکر نہ سنو نہ سناؤ، ڈر کے بیٹھ جاؤ تو ایسی زندگی بزیلوں کی زندگی ہے۔ نکلو باہر شیروں کی طریقے سے آؤ، انشاءاللہ تعالی ہم ذکر حسین کریں گے اور آپ ذکر حسین سنیں گے، حسین کی اولاد حسین کا ذکر کرے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو کھڑے ہو جائیے، میرے خیال ہے اذان ہوگی ابھی، اور پھر میں نے وہ اعلان کر دیا ہے، وہ اعلان آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اذان ہوگی۔